मेरे लिए है फकत जोर हैदरी काफी, तेरे नसीब फलातू की तेजी इदराक, मेरी नजर में यही है जमाल जेबाई के सरबसजदा है कुव्वत के सामने अफलाक, न हो जलाल तो हुस्नो जमाल बेतासीर, निरा नफस है अगर नगमा हो न आतिशनाक, मुझे सजा के लिए भी नहीं कबूल वो आग कि जिसका शोला ना हो तुम दो सर का शो बेबाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शख्सियत और उनकी शायरी के हवाले से प्रोग्राम लेकर यूशा हयाती आपके खिदमत में हाजिर हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और मुस्लिम सकाफत के हद व खाल। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तहसीन फिराकी साहब, जो नामवर शायर, अदीब, दानिश्वर और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उर्दू ज़बान के उस्ताद रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम हयाती साहब।
डॉक्टर साहब, अल्लामा इकबाल के नज़दीक मुस्लिम सकाफत के क्या माना है?
देखिए हयाती साहब, अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम सकाफत की कोई सिक्का बंद मुदर्रसाना तारीफ तो नहीं की, लेकिन अल्लामा ने अपनी नसरी तहरीरों में और अपनी शायरी में जगह जगह मुस्लिम सकाफत के खद्दो खाल बयान किए हैं और बताया है कि कौन से अनासिर हैं जिनके इत्तिसाल से या जिनके इर्तिबात से मुस्लिम कल्चर वजूद में आता है। मिसाल के तौर पे ज़र्ब कलीम में उनकी एक नज़्म है मदनियत इस्लाम, जिसमें उन्होंने अगरचे मुसलमान की ज़िंदगी की तारीफ़ की है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वो मुस्लिम कल्चर की तारीफ भी है। मज़मून ये कहते हैं कि बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, ये है नहायत अंदेशा कमाल जुनून।
बिल्कुल।
और फिर आखिर में कहते हैं कि अनासिर इसके हैं रूहुल कुदस का ज़ौक जमाल, अजम का हुस्न तबीयत, अरब का सोज़े दुरूं। तो अब अजम का हुस्न तबीयत और अरब का सोज़े दुरूं जो है, इसको अगर मुत्तसिल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो कल्चर वजूद में आता है वो कल्चर है जिसको हम सादा लफ्ज़ों में हिंद आर्याई कल्चर भी कहते हैं।
अच्छा।
जिसमें अरब के अनासिर भी शामिल हैं और जिसमें ईरान के अनासिर भी शामिल हैं, और जैसा कि उन्होंने एक और मौके पे कहा है कि यानी फतह नहावन जो है उसके नतीजे में सामी बाप की किरदार की सलाबत और आर्याई माँ की नरमी और लताफत, इन दोनों के इत्तेसाल से एक बड़ा कल्चर वजूद में आया। तो अल्लामा ने जगह जगह यानी इसका इजहार किया। ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। तो अब ये है कि इसमें एक पहलू ये भी देखना चाहिए, जैसा अभी आपने भी शेर पढ़ा कि मुझे सजा के लिए भी नहीं वो आग कबूल कि जिसका शोला ना हो तुंदो, माफ कीजिएगा, जिसमें बेबाक का लफ्ज भी आता है। बहरहाल मतलब ये है कि उसके साथ कुव्वत को भी वाबस्ता करते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है जो सकाफत के ज़िम्न में मैं समझता हूँ अल्लामा इकबाल के एक मखसूस मौकिफ की निशानी है।
इकबाल के फिक्र फलसफे में बाज दीगर अहम मौजूआत की तरह मुस्लिम सकाफत के मबाहिस ने भी काबिले लिहाज जगह पाई है। असरार खुदी और रमूज बेखुदी में इकबाल ने मुस्लिम तहजीब व सकाफत के ज़िम्न में अपने जाविया निगाह की दिलपजीर वजाहत की है। नसर में उनका पांचवां अंग्रेजी खुतबा द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर सर तसर इसी मौजू का अहाता करता है। इसी तरह उन्होंने अपनी दीगर मुतअद्दिद अंग्रेजी और उर्दू तहरीरों मसलन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल थॉट इन इस्लाम और इस्लाम एज अ मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल नीज कौमी जिंदगी वगैरह में इस अहम मौजू के खदुखाल नुमाया किए हैं। इकबाल मिल्लत इस्लामिया को अबदी और जावेदा करार देते हैं। उनके नज़दीक किसी मिल्लत इस्लामिया ने एक ऐसी सकाफत को परवान चढ़ाया जिसके अनासिर रूहुल कुदस का ज़ौक़ जमाल, عجم کا حسن طبیعت اور عرب کا سوز درم ہیں۔ اقبال کا ارشاد ہے کہ مسلم ثقافت کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس نے فطرت اور تاریخ کے ذرائع علم سے کام لیا، چنانچہ اسی کی بنیاد پر مسلمانوں نے استقرائی طریقہ کار اور گویا جدید علم اور تصور علم کی بنیاد اٹھائی۔ یونانیوں کا تصور علم حواس اور ٹھوس حقائق کے بجائے منطق سے کام لیتا ہے، مسلم تصور علم نے اس کو رد کر کے تجربے اور مشاہدے کو علم کی اساس قرار دیا، گویا ہر کی تصور حیات اور ثقافت کے بغیر کہ ممکن نہ تھا۔ اقبال کے نزدیک زمان، مکان، ان سب کا مسئلہ بھی مسلم ثقافت میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ چونکہ مسلم ثقافت میں حرکت کے عناصر شامل ہیں، اس لیے اس نے زندگی اور زمان کو بھی حقیقی اور لائق توجہ قرار دیا ہے۔ قرآن کی روح سرتاسر یونانیت کے برعکس ہے، کیونکہ یونانی فکر کے نزدیک اول تو زمانے کی کوئی حقیقت نہیں، یا یہ کہ زمان دائرے کی صورت میں گردش کر رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک دائرے کی گردش دوامی رجعت ہے اور اس سے تخلیق کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا موقف ہے کہ مسلم کلچر کی نقشہ رائی میں سامی اور آریائی دونوں عناصر کار فرما ہیں۔ فتح نہاوند کے نتیجے میں عربوں کی مسلم تہذیب کی پختگی اور صلابت آریائی ماں کی نرمی و لطافت سے ہم آہنگ ہو کر ایک نئی ثقافت میں ڈھل کر حیات تازہ سے ہمکنار ہوئی۔ اسی موقف کو اقبال نے ضرب کلیم میں درج ذیل شعر میں بیان کر کے بڑی جامعیت کے ساتھ مسلم ثقافت کی صحیح تصویر کشی کر دی۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ مختلف جو ہے وہ مسلم ثقافت کے حوالے سے جو ہے وہ اور اس کے معنی کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو ہمیں ان کے ڈاکٹر محمد اقبال کے کن کن آثار میں، کن کن کتابوں میں ہمیں جو ہے وہ مسلم ثقافت کے حوالے سے جو ہے وہ اظہار خیال ملتا ہے؟
میں آپ سے عرض کروں کہ اس ضمن میں علامہ کی دو کتابیں اور ایک مقالہ خاص طور پہ پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اسرار خودی، ضرب کلیم، اور علامہ کی انگریزی کتاب جو ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں جو پانچواں خطبہ ہے دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، یعنی وہ خطبہ تو سرتا سر ہے ہی مسلم کلچر کے بارے میں۔ تو ان تینوں میں علامہ اقبال نے جا بجا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلم کلچر شروع ہی سے ایک بڑا کلچر رہا ہے، اور بدقسمتی سے اہل یورپ نے مسلم کلچر کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا اور خود یورپ پر جو مسلم کلچر کے احسانات ہیں ان کا اعتراف نہیں کیا۔ چند لوگ ہیں گنے چنے جنہوں نے اعتراف کیا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے، بعضوں نے اعتراف نہیں کیا۔ مثلاً اشپینگلر کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اشپینگلر جو ہے دا ڈکلائن آف دی ویسٹ لکھتا ہے، ایک اتنی بڑی کتاب لکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ثقافتی احسانات کا کہیں اعتراف نہیں کرتا، اس کے برعکس بریفو اعتراف کرتا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو یعنی بریفو کے بعد بھی آئے جنہوں نے اعتراف کیا ہے۔ تو علامہ نے لکھا ہے کہ اس کلچر کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس نے یعنی تمدن کو، اس تمدن کو عام کیا جس کو پھر آگے لے کے یورپ چلا ہے، یعنی اس کے ابتدائی خد و خال اگر متعین کیے ہیں تو مسلمانوں نے متعین کیے ہیں۔ یورپ جس زمانے میں تاریکی اور ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت اگر کسی نے رہنمائی کی ہے اور روشنی دکھلائی ہے تو مسلمانوں نے دکھلائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حرف اقرا جو ہے یہ ہمارے، ہم نے پڑھا اور پھر اس کی روشنی ہم نے پھیلائی آگے، تو اس لیے ہمارا احسان ہے۔ چنانچہ آگے چل کے وہ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکمت اشیاء فرنگی زاد نیست، جس پہ فرنگی ناز کر رہے ہیں، حکمت اشیاء فرنگی ذات نیست۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ای پری از شیشے اسلاف ماست، باز سیدش کن کے او از کافی ماست۔ یہ تو پری ہماری ہی شیشے سے نکل کے گئی ہے ادھر۔ چنانچہ اس کا اعتراف بعد میں لوگوں نے کیا، مثلاً فلپ کے ہٹی نے مثلاً اعتراف کیا ہے، یا مثلاً پرانتل نے اعتراف کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپ ابھی تک مسلمانوں کے ان ثقافتی احسانات کو پورے طور پہ نہ اس کا ادراک کر سکا ہے اور نہ اس کا انہوں نے اعلان کیا، اعتراف کیا۔
علامہ اقبال صرف مشرق کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے نجات دہندہ شاعر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور جو برے صغیر کے دیگر شعراء سے طرح امتیاز علیحدہ ہونے کی بات ہے, علامہ اقبال کی سب سے بڑی خاصیت اور سب سے بڑی جو ان کی خوبی ہے کہ اقبال فطرت کے شاعر ہیں. اقبال نے ہمیشہ جو بات کی فطرت کی بات کی, خودی کی بات کی, اور ان کی بامقصد شاعری تھی. اور علامہ اقبال فقط اس وجہ سے شاعر نہیں تھے کہ خدا نے ان کے اندر شاعرانہ جذبہ پیدا کر دیا تھا, بلکہ اقبال کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ ان کے اندر وہ درد اور وہ کرب تھا کہ جو کسی بھی بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں قیام پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں قائد اعظم کا بہت شاندار کردار تھا, لیکن یہ تاریخ کے اندر تو معلوم ہے لوگوں کو کہ قائد اعظم کو جب برطانیہ چلے گئے تھے قائد اعظم مایوس ہو کے, واپس لانے میں کس کا کردار تھا؟ علامہ اقبال نے ان کو خطوط لکھے اور ان کو پاکستان واپس برصغیر میں واپس بلوایا تاکہ قیام پاکستان کی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ مضبوط کردار کے ساتھ وہ چل سکے. لہٰذا علامہ اقبال کا جو طرح امتیاز ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ فطرت کی, بامقصد اور مسلمانوں کی بقا کی بات کی, اور وہ جو سب سے اہم بات ان کے طرح امتیاز جو ہے کہ وہ خودی کا جو پیغام انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی ایک دفعہ ایک خط میں ذکر کیا کہ دیار غیر میں اپنا مقام پیدا کر, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا خیال میں علامہ اقبال کا سب سے اہم طرح امتیاز یہی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے اپنے دو شعری مجموعوں میں مسلم ثقافت کے خد و خال کا ذکر کیا, اور ایک آپ نے پانچویں خطبے کا ذکر کیا جو انہوں نے جس میں مسلم ثقافت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی, تو اس کی کیا چیزہ چیزہ باتیں ہیں, کن خیالات کا اظہار کیا ہے اس خطبے میں؟ ظاہر لوگوں کی آشنائی کم ہے علامہ اقبال کے.
میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خطبہ علامہ اقبال کے خطبات میں اور خود یعنی ریکنسٹرکشن کے اہم ترین خطبات میں شمار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بعض موضوعات کو بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور دلائل کے ساتھ, بہت قوی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا اہل یورپ کو یہ دعویٰ ہے کہ استقرائی طریق جو ہے اس کے بانی روجر بیکن ہے. علامہ نے کہا ہے کہ روجر بیکن سے پہلے خود مسلمان استقرائی طریق کی بنیادیں فراہم کر چکے تھے, اور خود روجر بیکن نے جو تعلیم حاصل کی وہ اسپین کے مدرسوں میں حاصل کی. اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے ابتدا میں, یعنی اس خطبے کے ابتدا میں انہوں نے ایک فرق کیا ہے یعنی نبوت اور ولایت کا. وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں وہ کوٹ کرتے ہیں عبد القدوس گنگوہی کو اور لکھتے ہیں ان کی ایک فارسی عبارت کا انگریزی ترجمہ نقل کرتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں وہ فارسی عبارت پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ در قاب قوسین او ادنا رفت و باز گردید واللہ ما باز نہ کردیں, یعنی نبی اکرم معراج پہ تشریف لے گئے اور لوٹ آئے, اگر میں گیا ہوتا, اگر مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی تو میں نہیں آتا. یہاں انہوں نے فرق واضح کیا ہے کہ ایک نبی میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہوتا ہے, ایک نبی میں اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے. نبی جب معراج سے واپس آتا ہے تو اس معاشرے کو بدل دینے کا عزم ساتھ لے کے آتا ہے. صوفی کی واردات جو ہے وہ صرف اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے اور اس سے عامۃ الناس فائدہ اس طرح نہیں اٹھا سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بنیادی فرق ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے دنیا قدیم اور دنیا جدید کے درمیان ایک پل کی ہے. گویا جب وہ آئے تو انہوں نے وہ ایک ایسی تہذیب لے کے آئے جو جزیرہ نمایاں عرب سے نکلی اور اس نے دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے کو منور کر دیا اپنے فیض کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور وہ جو پہلی بات میں نے کہی اس پر علامہ کہتے ہیں کہ دا برتھ آف اسلام از دا برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ, یعنی اسلام کا ظہور جو ہے وہ ذہن استقرائی کا ظہور ہے, اور ذہن استقراب ہی ایسا ذہن ہے جس سے پھر یہ سارے سائنسی علوم پیدا ہوتے ہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے یعنی مسلم اسپین کی جو کنٹریبیوشن ہے, جو اس کی خدمات ہیں, وہ بہرحال کسی بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ کن کن سطحوں پہ انہوں نے خود مسلم اکابر نے کن کن سطحوں پہ جبر و مقابلہ میں, سائنس میں, افتھلمالوجی میں, علم یعنی امراض چشم میں, اور دیگر یعنی دوران خون کے یعنی ابن النفیس نے دریافت کیا, اور کتنی ہی چیزیں ہیں
جابر بن حیان
بالکل. تو اتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ یعنی اس ضمن میں جو خدمات انجام دی ہیں. یہ سارا فیض اصل میں اس کلچر کا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک حرکی کلچر ہے جو حرکت کرتا ہے, جو جامد نہیں ہے, جو ساکت نہیں ہے, اور جیسے اقبال نے کہا کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں. یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں.
یہ رسول خدا کی جو ہے وہ شناخت کرواتے ہیں کیمیا گر کے.
بالکل بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلاب تھا جو مسلم کلچر ہی کے ذریعے ظہور میں آیا اور جس کے ثمرات سے اب پوری دنیا کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔
افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی۔ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وقارا بھی، بکسے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، بکسے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی۔
علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بلا شبہ دنیائے اسلام کی گزشتہ ایک صدی کی اہم ترین شخصیات میں شمار کی جاتی ہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے انہیں سب سے عظیم شخصیت قرار دیا ہے، یہاں تک کہ الازہر یونیورسٹی کے بعض علماء و دانشوروں نے انہیں اسلام کی ثقافتی تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ وہ تعریفیں ہیں جو اس عظیم شخصیت کے بارے میں کی گئی ہیں، لیکن جو چیز علامہ اقبال کو دوسرے مفکرین سے ممتاز بناتی ہے وہ اسلام کی ثقافتی بنیادوں کی جانب ان کی توجہ ہے۔ جب ہم اقبال کے تمام آثار پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں علامہ اقبال نے اس ثقافت کو دلیل و برہان کے ذریعے سب سے برتر و بہتر تہذیب و ثقافت ثابت نہ کیا ہو. نہایت فخر و مباحات کا مقام ہے کہ انہوں نے ان دلائل میں ایرانی ثقافت اور عظیم ایرانی شخصیتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو در حقیقت اسلامی تہذیب و ثقافت کے اصلی معمار اور بنیادیں شمار ہوتی ہیں. وہ اپنی معروف کتاب سیر فلسفہ در ایران میں، جو ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس بھی ہے، جب فلسفہ غرب اور فلسفہ ایران کا جائزہ لیتے ہیں تو کانٹ، ہیو اور گوئٹے جیسی شخصیتوں کے افکار و نظریات کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ مسائل و موضوعات پیش کیے جانے سے قبل ایرانی ثقافت میں اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے. اس طرح کانٹ کے بہت سے آئیڈیاز اور نظریات کو غزالی پہلے ہی بیان کر چکے ہیں. وہ اسلامی ثقافت کے عروج کو ایرانی افکار و فعالیتوں میں پاتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تمدن و ثقافت کے لحاظ سے دنیا اسلام کا سب سے بڑا ماحصل کیا تھا تو میں کہوں گا کہ فتح نہاوند، یعنی وہی فتح الفتوح جو تسخیر ایران کا موجب بنی اور در حقیقت ایران میں اسلام کے داخل ہونے کا دروازہ ثابت ہوئی. اقبال کا خیال یہ ہے کہ اس ثقافت نے اسلامی ثقافت کے فروغ اور بالیدگی میں بہت مدد کی، یہاں تک کہ آج کہا جا سکتا ہے کہ جسے ہم اسلامی تمدن و ثقافت کے نام سے پہچانتے ہیں اس کا بڑا حصہ ایران کی ثقافتی شخصیتوں کا مرہون منت ہے. البتہ یہ اس لحاظ سے فخر و مباحات کی بات ہے کہ دنیائے اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور مفکر نے ایرانی ثقافت اور اس کے ذریعے اسلامی تمدن و ثقافت کے پروان چڑھنے اور فروغ پانے کا تذکرہ کیا ہے. علامہ اقبال نے اپنے تمام آثار اور کتابوں میں کسی نہ کسی عنوان سے اس ثقافت کو پیش کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی بہت کم کتابیں یا آثار ایسے ملیں گے جن میں کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کو پیش نہ کیا گیا ہو. اسلامی ثقافت پر علامہ اقبال کا تبصرہ اور اس کا جائزہ لینے کی وجہ نہایت واضح اور شفاف ہے، یعنی یہ کہ وہ مشرقی یا اسلامی انسان کے تشخص اور خود مختاری کے طالب اور خواہاں ہے اور وہ انسان کو خود مختار دیکھنا چاہتے تھے. بنابراین انسان کے پاس اپنا تشخص حاصل کرنے اور حقیقی اور اصلی خود مختاری تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو کچھ اس میں اور اس کی ثقافت میں موجود ہے اس کی جانب رجوع کرے اور اپنی تہذیب کو گلے سے لگائے رکھے. ضحاک خویش طلب آتشی کے پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تماشا نیست.
تجلی دیگری در خور تماشا نیست.
ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.